الحسين رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألبس الأرجوان ولا ألبس المعسكر ولا ألبس قميصا مقففا بالحرير. وقال ألا وطيب الرجال ريحا لا لون له وطيب النساء لهن لا ريح له. رواه أبو داود رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا لا ارکب الارجوان. یہ دراصل فارسی لفظ سے عربی بنا ہے. فارسی میں یہ لفظ گاف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ارجوان کے معنی آتے ہیں سرخ رنگ کا یا گلابی سرخی مائل. ایک پھول کا یہ نام ہے. دوسرا معنی اس لفظ کا آتا ہے ہر ایسا رنگ جو کسی دوسرے رنگ سے مشابہت رکھتا ہو. اس جگہ روایت کے اندر مراد ہے سرخ رنگ کا زین پوش یعنی گھوڑے یا اونٹ کے اوپر جو زین بچھایا جاتا ہے وہ سرخ رنگ کا اور مزید ریشمی ہو. وہ حدیث شریف کے اندر مراد ہے. اب حدیث کے اس جملے کا مطلب نکلے گا کہ جب گھوڑے یا اونٹ یا سواری کے اوپر سرخ رنگ کا زین لگایا گیا ہو, ریشمی زین لگایا گیا ہو, تو اس پر میں سوار ہوتا نہیں ہوں. اس میں لال رنگ والے کپڑے اور زین کو بچھانے کے طور پر استعمال کرنے کی بھی ممانعت آئی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کپڑے پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. لال رنگ کا ہو, خالص سرخ رنگ کا ہو, اور زین عام طور پر بیٹھنے کے استعمال میں آتا ہے کہ آدمی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے تو زین کے اوپر بیٹھتا ہے, اسی لیے وہی استعمال ہو گیا. اس کو بچھا کر کے استعمال کرنے کے مرادف ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہننا اور بچھونا بنانا دونوں ممانعت میں یکسانیت ہے یا فرق ہے؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہننے کا جو حکم ہے حرام یا مکروہ تحریمی وہی حکم لال رنگ کے بچھونے کا بھی ہے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کراہت میں فرق ہے. پہننا لال رنگ والی چیز یہ مکروہ تحریمی یا حرام ہے جبکہ اس کا بچھونا بنانا مکروہ تنزیہی ہے. دوسری بات ولا البس المعصفر, کسم رنگ سے رنگی ہوئی چیز کو میں پہنتا نہیں ہوں. تیسری بات اور ایسے قمیص کو میں نہیں پہنتا ہوں جس میں ریشم کی گوٹ بیل لگائی گئی ہو, ریشمی گوٹ بیل لگائی گئی ہو. یہاں ایک قید بڑا دینے کی, جو جائز مقدار سے اوپر ہو, چار انگل تک ریشم استعمال کرنا مرد کے لیے جائز ہے. تو یہاں مراد لینے کا جو چار انگل سے زیادہ قمیص کے اوپر جو گوٹ بیل لگائی گئی ہو تو ایسا کپڑا پہننا میں گوارا کرتا نہیں ہوں. جیسے کہ یہ سفید ہے تو ایک پٹی ادھر آ گئی، دوسری ادھر آ گئی، تیسری یہ بٹن دان کے ارد گرد آ گئی، چوتھی یہ کالر کے قریب آ گئی، ادھر والی جیب کے اوپر آ گئی، اب یہ مجموعی مقدار کتنی ہوئی؟ پھر پٹیاں مختلف بنائی گئی، تو چار انگل سے زائد ہو تو وہ ممنوع ہو جائے گا. اور آگے یوں بھی فرمایا، دھیان سے سنو، الا مرد کی خوشبو، خوشبو ہوا کر جس میں خوشبو نکلتی ہو لیکن رنگ اس کے اندر ظاہر نہ ہوتا، یعنی مرد ایسی خوشبو استعمال کرے گا کہ جس میں نمائش رنگ کے اعتبار سے نہ ہو، کہ لال رنگ، پیلا رنگ، یہ مرد کی خوشبو کے اندر نہ ہوئے. ہاں خوشبو نکلتی ہو کہ بھئی انہوں نے شمامت العنبر لگایا ہے یا عود لگایا ہے یا گلاب لگایا ہوا ہے، خوشبو نکلتی ہو کہ رنگ نہ ہو. جیسے کہ کریم پاؤڈر وغیرہ کے اندر، میک اپ کی چیزوں میں رنگ ہوا کرتا ہے، یہ مرد کی خوشبو جو استعمال ہوتی ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے ایسی خوشبو کی اجازت ہے کہ جس میں رنگ ہو لیکن خوشبو نکلتی نہ ہو. بالکل عکس معاملہ، کہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بالکل عکس. اب دیکھو، مرد کو جو ٹھڑکلاس عطر کے دھبے پڑ جاتے ہیں وہ یہاں روایت میں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو دھبا پڑ گیا، اور جو ہے رنگ وہ تو باقاعدہ لگایا جاتا ہے. جیسے کہ عورتیں مہندی لگائے گی، اسی طریقے سے ہلدی لگائے گی، یا کوئی کریم لگائے گی، پاؤڈر لگائے گی، وہ باقاعدہ رنگ کی نیت سے لگانا. اور ایک ہے دھبا پڑ جانا، وہ مراد نہیں روایت کے اندر. تو عورتوں کے لیے کیسی چیز استعمال کرنی کہ رنگ تو نظر آوے لیکن اس میں سے خوشبو نکلتی ہوئی نہ ہوئے. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اگر عورت نے ایسی خوشبو استعمال کی کہ جس کی خوشبو مردوں کی ناک تک پہنچتی ہے، خاص طور پر اجنبی مردوں کی، تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں، اور وہ شیطان اجنبی مردوں کو اس عورت کی طرف مائل کرنے کا کام کرتے ہیں، کشش کا کام کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے بجنے والا زیور، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، وہ بجنے والے زیور کی ممانعت ہے، تو اس طریقے سے خوشبو کے اندر بھی ہے کہ جس طرح بجنے والے زیور کی وجہ سے شیطان مرد کو عورت کی طرف مائل کرتا ہے، اس طرح اگر خوشبو بھڑک کے نکلتی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی مرد اس کی طرف مائل ہو جائے گا کہ خوشبو اتنی اچھی ہے تو پھول کیسا ہوگا. اس لیے جو ہے شریعت نے اس کی ممانعت کی. جی
وعن ابي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن المشي والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا على مثل حليبا الأعاجم، وعن الدنبى وعن ركوب النمول ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله.
یہ ابو ریحانہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، شمعون ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام یزید ہے، یہ کرزی ہے، چھوٹے کاف رازی یا کرزی ہے، یہ خاندانی اعتبار سے. تو حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا. پہلی چیز، وشر کس کو کہتے ہیں؟ دانتوں کو تیز کروانا، اور دانتوں کے درمیان کے خلا کو ظاہر کرنا. باقاعدہ عورتیں دانت کو گھسواتی ہے بطور فیشن پتلے کرانے کے لیے, چونکہ موٹے موٹے دانت ذرا بھدے نظر آتے ہیں تو پتلے کرواتی ہے. پھر دو دانتوں کے درمیان کا خلا وہ بھی جو ہے صاف کروایا جاتا ہے تاکہ بالکل وہ خلا معلوم ہو گئے, وہ بھی ایک طرح کی زینت اور فیشن ہے. خاص طور پر عرب کے اندر بوڑھی عورتیں, بوڑھی مطلب بڑی عمر کی عورتیں, اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے یہ کام کرتی تھی, وشر والا کم عمر کی دکھانے کے واسطے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو واشیرہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو دوسرے کے دانت گس دیوے, اور منہ تشیرہ کہتے ہیں جو دوسروں کو دانت گسنے کے لیے ترغیب دیوے, آمادہ کرے ابارے. یہ سب اس کے اندر شامل ہے, گس دینے والی, گسوانے والی, دوسرے کو ترغیب دینے والی, یہ سب اس ممانعات میں آ جاتی ہے. والوشمی, وشم کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کے اندر گوندنا لگوانا. ابھی یہ رواج, یہ فیشن بہت عام ہے, مغربی ملکوں میں تو ہے ہی, ہمارے ملکوں کے اندر بھی عام ہے. یہ گوندنا لگوانے میں کیا ہوتا ہے, سوئی گرم کرتے ہیں, اور اب تو جدید ٹیکنالوجی کے اندر وہ لائٹ والی ملتی ہے, پھر اس کے ذریعے سے یہ ہاتھ پر, کندھے پر, بعض لوگ پورے بدن پر, پیٹھ پر پھول بوٹے کی ڈیزائن بنتی ہے, اور نام لکھا جاتا ہے, تصویر بنتی ہے, اور وہ لمبا سویا سوئی لے کر کے وہ گرم گرم کر کے, قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ بعد میں بازو میں آگ رکھی, اس پر وہ سویا گرم کیا اور گرم کر کے پھر یہاں لکھتے تھے کالو, تو کاف بنائیں گے الف, اتنے میں وہ سویا ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر گرم کریں گے, پھر لام, پھر ٹھنڈ گرم کریں گے, واو اس طرح. اور یہ اب جو گرم گرم یہاں لگا تو زخم بنے گا باقاعدہ, تو اس زخم کے اندر نیل بھری جاتی ہے, نیل. تو وہ نیل جب زخم میں بھر جاتی ہے تو پیوست ہو کے جم جاتی ہے, اور ایسی جم جاتی کہ پھر وہ دھونے ہونے سے نکلتی نہیں ہے, اور سال ہاں سال تک وہ چیز رہتی ہے. تو یہ بہت عام ہے اس وقت کی فیشن کے اندر, وہاں بھی ہوتا ہے پربھاس پاٹن کے اندر, سومناتھ کنارے کے اوپر باقاعدہ اس کا کام ہوتا ہے, وہاں لوگ وہاں جا کر کے باقاعدہ کرواتے ہیں ڈیزائن, نام وغیرہ. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ونتفی, اور بال اکھاڑنے سے, اس کے متعدد مطلب ہے. نمبر ایک, کسی کے بال یا داڑھی میں کھچڑی پکنا شروع ہوئے, یعنی سفیدی آنا شروع ہوئے, سیاہ بال میں ایک بال دو بال سفید ہوئے تو وہ سوچے کہ ارے میں کہاں ابھی سے بڈھا ہو گیا, ابھی تو بہت دیر ہے مجھے بڈھا ہونے کی, لہٰذا وہ سفید چن چن کے کھینچوا لے رہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ سیاہ داڑھی کے اندر یا بالوں میں جو یکا دکا دکا تکا بال جو ہے سفید ہوتے ہیں اس کو کھینچ کے اکھاڑ کے نکال دیے جاوے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جب داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے تو ابتدائی مرحلے کے اندر ایک ایک دو دو بال نکلتے ہیں, اس کو وہ چپیے سے نکال دیتے ہیں, یعنی داڑھی کو اگنے ہی نہیں دیتے شروع دور کے اندر ہی. ایک شکل اس کی یہ ہے کہ بھووں کے اندر سے بالوں کو اکھیڑنا تاکہ پتلی بھو خوبصورت معلوم ہوئے, یہ بھی ایک طرح کی زینت ہے. اس کے علاوہ چہرے کے اوپر بال بعض مرتبہ روئیں کی شکل میں, روئیں روانٹی اس کی شکل کے اندر ہوتے, اس کو کھینچوا کھینچوا کے نکالنا, یا اس کے خاص کیمیکل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو صاف کرنا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور قدیم زمانے کے اندر ایک طرز اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کوئی بلا آ گئی, مصیبت آ گئی, کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ بال جو ہے صاف کروا دیتے تھے اور بیچ میں کوئی علامت چھوڑ دیتے تھے. یہ مصیبت اور جزا فضا کے اظہار کے موقع پر ہوتا تھا, یہ بھی اس ممانعات کے اندر شامل ہے. اب دیکھیں عورت اگر چہرے پر اگنے والے زائد بال کو صاف کر دے, یعنی روئیں جیسے, تو یہ ممنوع نہیں ہے, لیکن اسی کے اندر وہ لگی رہے گی اور اس کا وقت اس کے پیچھے ضائع ہوگا. تو بتکلف زینت تزیے وقت کا ذریعہ ہے, اسی لیے عورتوں کے لیے بھی اگر یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے, اور مردوں کے لیے تو وہ بال چننا وغیرہ یہ سب چیزیں ممنوع ہی ہو جائے گی. ونتفی, اور ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کپڑے کے سوئے, یہ چیز ممنوع ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ننگے بدن, تب تو پھر وہ بالکل حرام کے ذریعے دائرے میں آ جائے گا. دوسری شکل ہے کم کپڑے کے ساتھ. تیسری شکل یہ ہے کہ پورے کپڑے کے ساتھ ہو, لیکن وہ بھی شہوت اور ناجائز فعل کی طرف ابھارنے کا ذریعہ ہے. تو ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ آپس کے اندر لپٹ کر کے سوئے بغیر کسی کپڑے کے, یعنی بیچ میں کوئی حائل نہ ہو, کوئی پردہ نہ ہو. اس طرح اب دیکھو جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ ہمارے بدن کی سائز پر بنا ہوا ہے, اس کپڑے کے ساتھ اگر لپٹ کے سوئیں گے تو بھی وہی شہوت اور جو ہے غلط کام کا دائیہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے. دوسری شکل کیا ہے, مثلاً دو آدمی معتکف کے اندر ہے, دونوں کے اعتکاف کے اندر سونے کی جگہ ایک ساتھ ہے, لیکن بیچ میں چادر ہے. اب وہ چادر بالکل پتلی ہے اور غیر اختیاری طور پر رات کو سونے کے اندر دونوں یہ اپنے معتکف میں, یہ اپنے معتکف کے اندر, تو یہ چیز حرام تو نہیں ہوگی. کیوں, بیچ میں کپڑا حائل ہے, چادر لٹک رہی ہے, پردہ بیچ کے اندر لٹک رہا ہے, لیکن جو جسم کی سائز کے اوپر جو ہمارے نائٹی کے کپڑے ہیں یا دین والے کپڑے ہیں یا لنگی بنیان پر ہے, تو یہ چیز جو ہے فتنے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور عورت کا عورت کے ساتھ سونا بغیر کسی کپڑے کے, جو چیز مرد کے لیے ممنوع وہ عورت کے لیے بھی. دیکھو شریعت جو ہے نا جن چیزوں کو حرام اور ناجائز بتلاتی ہے اس کے اسباب سے بھی شریعت روکتی ہے. اب زنا ہے, بد فعلی ہے, اس کے اسباب سے یہ روکنا مقصود ہے کہ یہ وہ اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے, اسی لیے منع کیا گیا. اور یہ کہ آدمی اپنے کپڑے کے نیچے ریشم بناوے اجمیوں کے مانند, اجم کے لوگ باہر والے کپڑے کے اندر جس کو ہم بنیان کہتے ہیں. اب ہمارے زمانے کے اندر بنیان کی یہ شکل ہے وہ ہمارے سامنے, پہلے زمانے میں اس کی شکلیں الگ الگ تھی. اب بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بنیان نہیں پہنتے, لیکن اندر پہننے کا کرتا سلواتے ہیں, کرتی بالکل وہ الگ قسم کی ہوتی ہے, باریک پتلی قسم کی, اور اس کے اوپر وہ کرتا پہنیں گے. غرض یہ کہ اندر والا کپڑا ریشم کا بنا ہوا ہو اور وہ اعضا کو ذرا اچھا لگے, نرم و نازک لگے, ملائم اور چکنا لگے, اس لیے وہ اس طریقے کے کپڑے استعمال کرتے ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بادشرا نے تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ریشم کا کپڑا چاہے اوپر پہنو چاہے اندر پہنو, ہر صورت کے اندر جو ہے یہ ممنوع ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر بدن سے چپکا ہوا ہے تو وہ ممنوع ہو جائے گا. اجمیوں کا طریقہ اس لیے کہا گیا کہ اس دور کے اندر ایران فارس کے علاقے کے لوگ اس طرح کے کپڑے زیادہ استعمال کرتے تھے. او یجعل علی منکبیہ حریرا مثل الاعاجم, یا یہ کہ اپنے کندھے کے اوپر ریشم رکھے اجمیوں کے مانند. کیا مطلب کندھے پر ریشم کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے وہاں کندھے والے حصے کے اوپر ریشم بنا ہے. جیسے کہ جبے میں آج کل کیا فیشن ہوتی ہے, سفید جبا ہے لیکن یہاں کالا, یا یہاں بلو, اس طریقے سے. تو یہاں کندھے والی جگہ کے اوپر کوئی ریشم لگوا دے رہے, ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل اس کے اندر یہ ہے کہ ریشم کا الگ سے کپڑا, جیسے کہ وہ بڑا رومال ہوتا ہے نا, وہ قصیدہ وغیرہ کہتے ہیں وہ, اسی طریقے سے وہ مفلر جیسا, پٹکے جیسا, وہ ریشم کا پورا کپڑا کوئی آدمی یہاں کندھے کے اوپر ڈالے بطور زینت, بطور فیشن, بطور اسٹائل, بطور زینت کے. یہ سب چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَأَنِ النُّهْبَى, اور مال لوٹنے سے منع فرمایا, کسی کا مال لوٹ نہیں لینے کا. اور نمور پر سواری کرنے سے منع کیا, مطلب چیتوں کے چمڑے کے اوپر سواری کرنے سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو ایک شکل یہ ہے کہ گھوڑے گدھے وغیرہ کے اوپر جب سواری کرے تو اس کے اوپر چیتے کا چمڑا لگا دے. دوسری شکل یہ ہے کہ یہ جو نششت گاہ ہے آدمی کی, اس پر چیتے کے چمڑے لگا دے, یا گھر میں صوفہ سیٹ یا کرسی کے اوپر چیتے کا چمڑا لگا دے, یہ ممنوع ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمارے ملک میں کم ہے, بیرونی ممالک میں بکثرت اس کا رواج ہے کہ لوگ شیر, چیتے, درندوں کی خالے دباغت کی ہوئی بطور فیشن کے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں. تو باشرائے حدیث یوں فرماتے ہیں کہ آدمی جس قسم کے جانور کے چمڑے پر بیٹھے گا تو اس کے اوصاف اس انسان کے اندر منتقل ہوں گے. اسی لیے شیر, چیتا, بھیڑیا, ان کی خالے لوگ بطور زینت رکھتے تو ہے, لیکن پھر ان کے جیسی سوچ, ان کے جیسی عادتیں انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. اور پھر طہارت کا مسئلہ بھی اس کے اندر ہے, اس لیے کہ بعض خالے ایسی ہے کہ طہارت کے دباغت کے بعد بھی ہمارے فقہائے حنب اس کو طاہر ہونے کے قائل نہیں ہے, تو مسئلہ طہارت کا بھی آئے گا اس کے اندر, دباغت, عدم دماغت, دونوں صورت کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا کہ بھائی انگوٹھیاں مت پہنو, کیا ضرورت تمہیں انگوٹھی پہننے کی, کوئی ہے تقاضا پہننے کا اس کے اندر؟ پھر فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے, بھلے چاندی کی پہنے. کتاب الحضر والاباحہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. اسی لیے کہ انگوٹھی پہننے کا مقصد کیا ہوگا؟ زینت. تو اس لیے منع فرمایا. الا, مگر, لذی سلطان. ذی سلطان کا مطلب کیا؟ جن کو انگوٹھی کی ضرورت پڑتی ہو, مہر لگانے کے واسطے, اسٹامپنگ کرنے کے واسطے, ان لوگوں کے واسطے اس کی اجازت دی گئی. تو دیکھو مطلقاً بلا ضرورت انگوٹھی استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے, چونکہ اس کا مقصد زینت ہوا کرتا ہے اس وجہ سے. اور اگر ضرورت کے لیے استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں, استعمال کرو. اور بہت سے صحابہ کرام سے اس طریقے سے استعمال کرنا ثابت ہے, اس لیے ترک ہی افضل ہے اس کا کہ اس کو چھوڑے رکھے آدمی. جی, اب لوگ عرف مقطعات کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ بھائی کائی کو تو کائی حفاظت کے واسطے بھائی حفاظت کے عورت وظائف پڑھ لو نہیں انگوٹھی سے کیا ہوگا پھر یہ کہ اندر عرف مقطعات لکھے ہوئے تو اس کو پہن کر کے بے خیالی میں بیت الخلاء چلا گیا تو بے ادبی ہوگی اس کی تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے عرف مقطعات کی انگوٹھی نہ پہنے اس کے اندر خیر ہے جی
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي والمياثر رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله وفي روايه لابي داود رحمه الله قال نهى عن مياثر القرجوان
سيدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی گئی تھی, آگے روایت آ رہی ہے, لیکن ممانعت سے پہلے کی وہ روایت ہے کہ جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں حضور کے لیے وہ انگوٹھی بنائی گئی, ایکات دن ایکات مرتبہ حضور نے استعمال فرمائی پھر اس کو پھینک دیا, ترک فرما دیا اس کو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا. ائمہ عربہ اس مسئلے میں متفق ہے, اور قصی کے کپڑے پہننے سے مجھے منع فرمایا. کسی قصی دونوں طریقے سے اس کو بولا جاتا ہے. مصر کی ایک بستی کا نام ہے, وہاں بننے والے کپڑے کو قصی کسی کہا جاتا ہے. تو اس کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ریشم کے غلبے کی وجہ سے, ورنہ اگر ریشم اس کے اندر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر ریشم اور دوسرے دھاگے بھی ہو تو دیکھا جائے گا کہ غالب کون ہے, مغلوب کون ہے, تانا کس کا ہے, بانا کس کا ہے, وہ اس کے اندر دیکھا جائے گا. پھر بھی احتیاط اس کے اندر ہے کہ اس کپڑے سے بچا جائے, چاہے قلیل مقدار کے اندر اس کے اندر ریشم استعمال ہوتا ہو. تو کمال تقویٰ کی بات یہ ہے کہ قصی کسی کپڑے سے اپنے آپ کو بچاوے, اور اگر زیادہ مقدار میں اس میں ریشم ہوتا تو پھر ممانعت میں کوئی کراہت آئے گی نہیں. مثلاً بانا ہی پورا ریشم کا ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہو ہی جائے گا, لیکن اگر تانا ریشمی ہو تو جواز میں تو آئے گا لیکن احتیاط کے خلاف ہونے کی وجہ سے, اور کمال تقویٰ کے پیش نظر اس کپڑے کو استعمال نہ کیا جائے. والمیاثر, اور میاثر کے استعمال سے بھی منع فرمائے, وہی زین پوش. اور آگے روایت میں یہ بھی ہے کہ نہان میاثر الارجوان, جو پیچھے گزرا وہی لفظ, سرخ رنگ کے زین پوش, اور رنگ کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس ممانعت کو قرار دیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ لال رنگ کا جو زین پوش ہوتا تھا وہ ریشمی ہوتا تھا اس لیے ممانعت ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا شان جھاڑنے کے لیے اس طرح کا یہ زین پوش استعمال کرتے تھے اس لیے منع کیا گیا. اس شان والی علت کے پیش نظر شرح یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ زین پوش روئی کے کپڑے کا بھی بنا ہوا ہوگا اس کلر کا تو بھی اس سے بچنا بہتر ہے, مطلب کہ استعمال کی چیزوں کے اندر مقصود استعمال ہو, نمائش اس کے اندر مقصود نہ ہو. اس سے اپنے مسئلہ جو ہے چونکہ اپنے اجتہاد کے مقام کے قریب تو ہے, یہ اتنی ساری اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گاڑیوں کی سیٹ کا مسئلہ اس پر ہم قیاس کر لیں کہ بھائی سیٹ کور بنانے کا مقصد کیا ہے, نمائش ہے یا راحت ہے یا زینت اور تفاخر ہے, لوگوں کو دکھلاوا ہے, کیا مقصود ہے, وہ دیکھ لیا جاوے. جی
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سواری مت کرو خز کے اوپر، یہ بھی ایک مشہور و معروف کپڑا تھا، اس کو بھی بنانے کی الگ الگ شکل تھی، اون اور ریشم تو مباح ہے، یعنی اون اور ریشم کے کپڑے سے اگر زین بنائی گئی اور پھر کسی جانور پر بچھائی گئی یا یہ کہ بچھونا بنا کر کے بچھائی گئی تو استعمال کرنا مباح ہے، اور اگر پورا ریشمی ہو تو پھر حرام ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو خز ہوتا تھا وہ ریشمی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی حضور نے اس سے ممانعات فرمائی، یہ گویا مستقبل کی بات حضور نے ارشاد فرمائی جو معجزہ ہے کہ آئندہ زمانے کے اندر یہ خز خالص ریشم کا لوگ تیار کریں گے اور سواری اور مجلس گاہوں میں اس کو لگائیں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ اس کو استعمال مت کرو. اور نمار سے مراد وہی درندے کی خال. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دھاری دار چادر بھی مراد لی گئی ہے، دھاری دار چادر، نمیرتن نمارن، یا یہ کہ چیتا کی چیتے کا چمڑا، یا یہ کہ جو ہے دھاری دار چادر. اب اگر چیتے کا چمڑا ہے تو ممانعت ظاہر ہے، لیکن اگر دھاری دار قسم کے کپڑے کی بیٹھک مراد ہے تو پھر اس صورت میں یوں کہا جائے گا کہ لوگ چونکہ بطور دکھلاوے کے اس طرح کا زین بناتے تھے، اس طرح کی بیٹھنے کی سیٹ بناتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دکھلاوے کی وجہ سے، زینت کی وجہ سے. جی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ کے زین کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. جی
وعن ابی حمزة التیمی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران ولہ شعر قد علیہ الشیب وشیبہ احمر رواہ الترمذی وفی روایت لابی داود رحمہ اللہ وہو ذو وفرۃ وبها ردع من حنار.
ابو رمسا عمارا ابن رفاع ان کے نام ہیں، ابی رمسا تو ان کی کنیت ہے، یہ تیمی سے قریشی خاندان مراد نہیں ہے، یاد رکھنا. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نے دو سب ہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. اخضران سے کیا مراد؟ بعض کہتے ہیں کہ پورے ہرے رنگ کے کپڑے مراد ہیں، تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ہرے رنگ کے کپڑے بھی پہننے چاہیے، بھلے کوئی کیوے کے درگاہ والے ہیں، اپنے کیا لینا دینا، پہن ڈالنے کا. اور بعضوں نے مراد لیا ہے ہرے رنگ کی دھاریاں، کہ سفید کپڑے میں ہرے رنگ کی دھاریاں، اس طرح کا کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھا تھا. میں نے ترکی میں ایک بزرگ کے سر پر ہرے رنگ کا عمامہ دیکھا، بہت شاندار تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کہاں ملے گا، مجھے خریدنا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم سید ہو، آل رسول ہو. میں نے کہا کیوں یہ سوال کیا؟ تو کسی اور نے مجھے بتلایا کہ یہاں آل رسول سیدوں کا شعار ہے کہ وہ ہرے کپڑے اور ہرا عمامہ استعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں پہنتے، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا. تو ہرے رنگ کے دو کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر تھے. وَلَهُ شَعْرٌ اور آپ کے بال مبارک، کہ اس کے اندر بڑھاپے کا غلبہ تھا، یعنی اللہ کے معنی بڑھاپا دکھ رہا تھا، نمایاں ہو رہا تھا. پہلے یہ بحث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کتنے سفید ہوئے، 14 یا 20 یا 17، بس اس سے زیادہ حضور کے بال مبارک سفید نہیں ہوئے. اور آپ کی بڑھاپے میں لال رنگ تھا. کیا مطلب لال رنگ کا؟ یعنی جو بال سفید ہوئے تھے اس کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ سفید بال مہندی والے رنگ کے لال نظر آ رہے تھے. دوسرا مطلب سمجھو، یہ بال جو کالے ہوتے ہیں وہ سفید ہونے سے پہلے لال ہوتے ہیں، سرخی کی طرف مائل ہوتے ہیں پھر لال ہوتے ہیں. آپ دیکھنا، غور کرنا اس کے اوپر. کالے پر سے ڈائریکٹ سفید نہیں ہو جاتے، کالے پر سے لالی کی طرف جائیں گے، سرخی کی طرف مائل ہوں گے، پھر سفید ہوں گے. تو یہاں شیبہ احمر کا مطلب کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک جو بڑھاپے کی طرف گئے تھے تو وہ بالکل سفید نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ کیسے تھے؟ سرخی مائل تھے. آپ بہت سے لوگوں کی داڑھی اور بال میں دیکھنا کہ وہ سفید کالے کے بعد سرخی کی طرف مائل ہوا کرتے ہیں. اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. نمبر 3، بعض حضرات نے اس کی ایک اور توجیہ بھی کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی مزید صفائی کے لیے مہندی والا پانی استعمال فرماتے تھے. یہ جو مہندی کے پتے ہوتے ہیں اس کو آپ پانی میں رکھ کر کے پھر اس کا پانی استعمال کیجئے، تو اس سے بالوں کی مزید صفائی ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مہندی والا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور بار بار وہ مہندی والا پانی بالوں کی صفائی کے لیے استعمال فرمایا، تو اس کا اثر بال مبارک پر نظر آتا تھا. اب دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے بال لال ہیں، حقیقت میں لال نہیں، وہ تو مہندی والا پانی جو بالوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوا اس کا اثر بال مبارک کے اوپر نمایاں ہوتا تھا. دراصل یہ سب چیزیں کیسی ہیں کہ یہ شیمپو فیمپو نے آ کر سمجھ سے بالا تر کر ڈالی، ورنہ پہلے کہاں شیمپو ویمپو ہوا کرتے تھے. بال کی صفائی کے لیے ایک اریٹھے کا درخت ہوتا ہے جو وہاں یہ محمد کے فیض محمد کے باڑے میں تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، دارالحسان والے محمد ان کے باڑے میں تھا پہلے اریٹھا. تو اس کے وہ پھل ہوتے اس کو نیچے گرے رہتے تھے بکثرت، لوگ جس کو چاہے چن کے لے جائے، تو لا کر کے اس کو پانی میں بھگو دیتے تھے تو وہ پانی جو ہے نا جھاگ والا ہو جاتا تھا، فیڑ 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 والا، اور اس سے لوگ بال دھویا کرتے تھے. بعض لوگ کھیتوں میں جا کر کے کالی مٹی لا کر اس سے بال دھوتے تھے. بال کی صفائی کے لیے کالی مٹی استعمال کی جاتی تھی. یہ پرانے زمانے کے شیمپو ہوتے تھے، مہندی کا پانی وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب یہ سب چیزیں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اس لیے یہ چیزیں جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا مبارک سرخی کی طرف مائل تھا. وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ، کان مبارک تک، کان کی لو تک آپ کے بال مبارک تھے. کان کی لو تک آپ کے بال مبارک تھے، اور اس کے اوپر ہنا یعنی مہندی کا جو ہے رنگ چڑھا ہوا تھا. مہندی کا رنگ اس کے اوپر لگا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر اس کو لگایا گیا تھا. ردا ایسے تو دھبے کو بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے لبیڑے مارنے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ مہندی دیکھو کہ جب وہ تیار ہو جاتی ہے پانی ملانے کے بعد، تو اس کو جب ہاتھ پر لگاتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی تہ بن جاتی ہے، وہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے مہندی کا جو ہے رنگ لگا ہوا تھا، دھبا لگا ہوا تھا. جی یہ زندگی کے آخری ایام کی روایت ہے، مرض الوفات کی یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مرض الوفات میں جو آخری نماز آپ نے پڑھائی اس کا یہ منظر ہے. گھر مبارک سے نکلے اور حضرت اسامہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، چونکہ بے ہوشی بار بار طاری ہوتی تھی، ضعف اور کمزوری، ٹیک لگانے کی سہارے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو حضرت اسامہ ابن زید سے ٹیک لگا کر کے حضور تشریف لائے. بعض روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیک لگانا بھی منقول ہے. سر پر پٹی بندھوائی، چونکہ وہ درد سر آپ کو بہت شدید ہو رہا تھا، اس حال میں مسجد میں آپ تشریف لائے اور آپ کے اوپر قطر کا کپڑا تھا. یہ قطر ایک شہر کا نام ہے، عمان اور قطیف کے درمیان کے اندر ہے، اس کی طرف نسبت کر کے اس کو قطریہ کپڑا کہا جاتا تھا. تو حضور نے قطریہ کپڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا، سرخ دھاری والا، کچھ کھر کھرے انداز کا کپڑا تھا. قد توشح بہ، لپیٹ رکھا تھا، یعنی حضور اس میں لپٹے ہوئے تھے، لپیٹ رکھا تھا اپنے جسد اطہر کے اوپر، جیسے کہ احرام کے اندر دیکھا کہ بھائی احرام کی چادر کس طریقے سے لپیٹ لیتا ہے محرم، اس انداز کے اندر جو ہے وہ لپیٹا ہوا تھا. فصلی بہم، اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. اصل تو بتلانا ہے کتری کپڑا جو ہے لپیٹ کر کے نماز ادا فرمانا اور اس کپڑے کا جواز. جی.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، وكان إذا قعد فعرق ثقل عليه
فعرق ماضي
فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما تريد، انما تريد ان تذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم اني من اتقاهم واداهم. رواه الترمذي والنسائي رحمهما الله.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر دو قطری کپڑے تھے موٹے. بس حضور کی سادگی بتلانا مقصود ہے کہ قطری کپڑا کوئی بہت ہائی فائی کپڑا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی غلیظان موٹا، گویا کہ موٹا سادہ ہلکا یعنی کم قیمت کا کپڑا جسد اطہر کے اوپر آپ کے تھا. وکان ایزا کا، اب اس کپڑے کو پہن کر حضور دیر تک بیٹھے رہتے، اس کپڑے کو پہن کر کے دیر تک اگر آپ جلوہ افروز ہوتے، فعاری کا پسینہ نکلتا، چونکہ آدمی کھڑا ہے چلتا ہے ہوا لگتی ہے پسینہ کم ہوتا ہے، بیٹھا رہے اور عرب کی گرمی اور موٹا کپڑا تو پسینہ نکلتا ہے. اب پسینہ نکل رہا ہے اور کپڑا موٹا، تو پسینہ بھی کپڑے میں پیوست ہو جائے گا، پہلے سے موٹے کپڑے کا وزن اور اب اس میں پسینہ پیوست ہو گیا، اسی لیے اس کپڑے کا وزن بڑھ گیا. اس کو تعبیر کیا راوی نے سقولہ علیہ سے، کہ وہ جو پسینے کا پانی موٹے کپڑے میں پیوست ہو گیا، اس کی وجہ سے کپڑے کا وزن حضور کے لیے ثقل کا ذریعہ بنا، بوجھ کا ذریعہ بنا، گرانی کا ذریعہ بنا، یعنی کہ کپڑے کا وزن حضور کو ہو گیا. کپڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو آدمی بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے، کپڑے موٹے موٹے پہنے رہتے ہیں تو آدمی کو ذرا ثقل محسوس ہوتا ہے. جیسے کہ سردی کے ایام کے اندر دو چار جیکٹ چڑھائے ہوئے ہو تو پھر آدمی کو کتنا بھاری بھاری لگتا ہے، بوجھ بوجھ لگتا ہے، تو اس طریقے سے ثقل محسوس ہوا. اس درمیان ملک شام سے بزی کپڑا بکائی کے لیے آیا. یہ بز ایک کپڑے کا نام ہے، اور وہ بکنے کے لیے آیا کرتا تھا. تو مدینۃ المنورہ کے اندر یہ بزی کپڑا بکائی کے لیے آیا. عام طور کے اوپر یہ روئی سے بنا ہوا یہ کپڑا ہوتا تھا، اور کتان سے بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا. یہ گویا کہ کوئی بیچنے کے لیے اس کو لایا، اس لیے کہ کپڑا تھوڑا ہی آئے گا. فقدیم بزو من الشام، کپڑا آیا، یعنی کپڑا کوئی بیچنے کے لیے لایا. بعض حضرات نے بز سے اصحاب البز مراد لیا ہے، یعنی کپڑے والے، بزی کپڑے والے لوگ آ گئے شام کی طرف سے، یعنی اس کو فروخت کرنے والے تاجر لوگ. اب یہ کپڑا کہاں آیا؟ مدینہ کے اندر ایک یہودی کے یہاں آیا. کوئی یہودی کپڑے کا تاجر یہاں نام نہیں ہے اس کا، اس کے یہاں یہ کپڑا بکائی کے لیے آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو ایک مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ حضور آپ جو ہے نا اس یہودی کے یہاں کسی کو بھیجئے، اور وہاں سے بزی کپڑا آپ خریدوا لیجئے، دو کپڑے بزی. پیسے تو ہے نہیں، کیسے خریدیں گے؟ الل میسرتی، یعنی ادھار کپڑا خریدو اور گنجائش تک کی مہلت لے لو. فنظرتن الى میسرا، یعنی اس کے پاس یوں کہ نا کہ بھائی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، سمن معجل رکھتے، جب پیسے آئیں گے تو ہم آپ کا پیسے کا کپڑے کا بل چکا دیں گے، وہاں تک کے لیے ادھار یہ کپڑے دو، یہ منگوا لو، آپ کے لیے اچھا رہے گا. کیوں؟ تاکہ وہ موٹے کپڑوں کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے جو سقل ہو جاتا تھا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے. یہ بیوی ایسی ہو کہ جو شوہر کی راحت کا خیال رکھے، یہی نہیں کہ اپنی ہی راحت کا خیال کروائے شوہر سے. تو حضور کو یہ مشورہ پسند آ گیا کہ اچھا مناسب مشورہ ہے، تو عورتوں کی طرف سے بھی مناسب مشورہ آوے تو توجہ دینی چاہیے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، تو حضور نے اس یہودی کے یہاں قاصد بھیجا. اب کپڑا خریدنے کے لیے بھیجا، لیکن بات تھی اس میں سمن معجل کی. تو یہود بے بہبود کیا کہہ رہا ہے؟ قد علمت ما تريد، میں جانتا ہوں جو تم ارادہ رکھتے ہو، میں جانتا ہوں جو تم ارادہ رکھتے ہو. یعنی ایسے تو وہ قاصد کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے کلام کا نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حضور کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا ارادہ مجھے معلوم ہے. کیا ارادہ؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال لے جاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال لے جاؤ. یعنی ابھی تو ادھار مال خرید کے لے جا رہے ہو، پھر آئندہ پیسے نہیں دو گے، ہاتھ اونچے کر دو گے، ادا کرنے سے انکار کر دو گے، قرض کی اور سمن معجل کی بھرپائی نہیں کرو گے. یہ تمہارا منشا مجھے معلوم ہے. یہ اس یہودی نے، بدماش نے کہا حضور کے قاصد کو. اب قاصد نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یہودی جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کو بھی معلوم ہے تورا کی روشنی میں، تورا کتاب کی اندر جو میری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس کی روشنی میں، وہ یہودی جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور امانت اور قرضوں کو ادا کرنے والا ہوں. یعنی تورا کی روشنی میں وہ جانتا ہے کہ میں متقی ہوں، کسی کا پیسہ کھا جانے والا نہیں ہوں، اور میں لوگوں کی امانتیں اور قرض کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں. اس کو معلوم ہے، لیکن میرے ساتھ بغض اور حسد اور کینہ کی بنیاد پر وہ ایسے جملے بول رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے راحت والے اختیار کرنے چاہیے، جس میں آدمی کو راحت ہو، ایسا کپڑا پسند کرے، اور جو ہے ضرورت کے موقع پر ادھار پیسہ بھی، ادھار کپڑا بھی خرید سکتے ہیں، بوقت ضرورت ادھار کپڑا خرید سکتے ہیں. اب یہ جو یہاں روایت ہے نا لفظ الل مئی سرتی، تو یہاں پر ایک محذوف عبارت مانو لکان حسنن، کہ گنجائش آنے تک کے لیے آپ ادھار کپڑا خرید لوگے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا، یعنی آپ کو راحت رہے گی، اطمینان رہے گا. جی اب تو لوگ بالقصد ایسے کپڑے لیتے ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئلے کی کان میں جو مزدور کام کرتے تھے نا بیچارے، ان کے لیے کپڑا ایجاد ہوا، چونکہ یہ کپڑے سب ان کے جلدی پھٹ جاتے تھے، تو ان کی سہولت کے لیے کہ وہ کان میں کپڑا دیر پا ہو جلدی پھٹے نہیں، ایک کپڑا ایجاد ہوا. اب ان لوگوں نے اس کو فیشن بنا ڈالا، جینس نو تھی اس کو بنا ڈالا جینس، اور اب تو غضب بالا ہے غضب کے، جینس کے برقعے عورتیں پہننے لگی، برقعے بھی آ گئے اس کے، جینس کے برقعے، اور مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں برقعے، وہ تو سب ہے ہی، ٹی شرٹ اور پینٹ اور یہ اور وہ، برقعے بھی آ گئے جینس کے، کہاں تک دنیا گئی بولو. چلو
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعسفل مغردا.
اب مثلا شیروانی یا یہ بنڈی پاسکوٹ اچکن پہن دے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھنڈی وغیرہ سے حفاظت. لیکن بعض لوگوں کو وٹ مارنے کا شوق ہوتا ہے، 40-45 ڈگری کی گرمی بھی ہوگی تو ابھی نہیں، شیروانی تو چاہیے، پسینہ بہتا ہوگا، ان سے معانکہ کرو تو بدبو معلوم ہوتی ہوگی، لیکن بس وٹ پڑنا ہے ان کو. سخت گرمی کی موسم میں بھی وہ بنڈی لگا کے آئیں گے، سیمینار میں صدارت کے مقام پر بیٹھنا ہے نا، آگے کی کرسی پر بیٹھنا ہے نا اسٹیج پر، اسی لیے بھائی ٹھنڈی ہے، موسم کا تقاضا ہے، طبیعت ہے، ٹھیک ہے، خالی وٹ پڑنے کے لیے. جی
فقال ما هذا فعرفت ما كره فانطلقت فاحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك قلت احرقته قال افلا كسوته بعد اهلك فانه لا باس به للنساء رواه ابو داود رحمه الله.
یہ وہی روایت ہے جو بالکل پہلے آئی، وہی روایت ہے یہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اور میرے اوپر زعفرانی کسم کے رنگ سے رنگے ہوئے گلابی کپڑے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ ما حاذا کا مطلب ہے حضور نے اس کپڑے کو ناگوار سمجھا، کہ اس طرح کے لال لال کپڑے نہیں پہننے کے، تو میں تو گھر گیا نے کپڑے جلا ڈالے. تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا وہ کپڑے کا کیا ہوا، تو میں نے کہا حضور ہو تو میں نے جلا ڈالے، تو حضور نے فرمایا کہ ارے ارے گھر والوں کو پہنا دیتے، عورتوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں تھا، ان کو پہنا دینا چاہیے تھا. چلو ہلال ابن عامر ابن ربیعہ اپنے والد عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا، حجت الوداع کا منظر نقل کر رہے ہیں کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے جسد اطہر کے اوپر لال دھاریوں والی چادر مبارک ہے اور حضرت علی حضور کے آگے ہیں جو حضور کے کلمات کو ادا فرما رہے ہیں. یعبرو کے معنی کیا ہے؟ کہ حضور جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں اس کو بآواز بلند لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ یہ قدیم زمانے میں جب مائک نہیں تھا نا تب یہی طریقہ تھا. جن مشائخین کے حدیث کے درس کے بڑے بڑے حلقے لگتے تھے تو وہاں مکبرین رہتے تھے, یعنی یہاں سے جو حدیث کا درس دیا جا رہا ہے تو جتنے فاصلے تک با آسانی آواز جا سکتی ہے وہاں ایک آدمی کھڑا رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, ان کی آواز سنے وہ اور پھر وہ وہاں سے وہ زور سے بولے تو اور دور تک وہ مجمع کو آواز پہنچے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, دائیں بائیں ہر طرف, اس طرح کا نظام رہتا تھا تاکہ دور دور تک مجمع کو آواز آسانی سے پہنچائی جا سکے. ایک جملہ یہ بولے اب وہ دوسروں کو نقل کریں گے, تیسرا تیسرے چوتھے کو, اس طریقے سے پورے بڑے مجمع کو آواز پہنچ جاتی تھی. تو یہ طریقہ قدیم زمانے میں رائج تھا. اب اس کی جگہ آ گئے لاؤڈ اسپیکر, مائک اس کی جگہ کے اوپر آ گئے. اس سے لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا بھی ثبوت ہو جاتا ہے. چلو البتہ اب مائک بھی جو ہے نا بہت سے لوگوں کی شوق کی چیز ہو گئی. مسجد میں تین آدمی ہوں گے تو بھی مائک چاہیے, اس لیے کہ ایکو لگا ہوا ہے, امام صاحب کو ایکو میں قرات کرنی ہے, اسی لیے وہ تین آدمی کا مجمع ہوگا تو بھی مائک چلائے گا. چلو بےچارے جاہلوں کو ہر چیز میں بدنام نہیں کرنے کا, اپنے طبقے کے اندر بھی جو برائیاں ہیں نا اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. بلا ضرورت مسجدوں میں مائک کی کیا ضرورت ہے, مجمع چھوٹا رہتا ہے پھر کیا ضرورت ہے. ہاں جب اگر مجمع بڑا ہوتا اور مائک استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں. جی ام المؤمنین نظرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی اونی چادر بنائی گئی, وہی جو آپ نعت شریف میں پڑھتے ہو کملی والے نبی جی, وہ کالی اونی چادر آپ کے لیے بنائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن فرمایا, پسینہ نکلا اس میں تو ان کے اندر بدبو معلوم ہونے لگی, تو حضور نے وہ چادر نکال کے ہٹا دی کہ بھئی یہ بدبو والی چادر تھوڑی استعمال کرنے کی ہوئے, ہٹا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقذفھا یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, بدبو والے کپڑے استعمال نہیں ہونے چاہیے. جی الاحتباء, اس سے اس میں فائل کا صیغہ ہے محتبین, جس کے معنی آتے ہیں چادر کے ذریعے گوٹ مار لینا, یہ عربوں کا طریقہ ہے ابھی بھی, اور ہمارے یہاں بھی دیہاتی لوگ وغیرہ یہ کام کرتے راحت کے لیے. مثلاً بیٹھنا ہو تو ان کے پاس پگڑ ہے وہ نکال دیا, یا ایک دوسرا کوئی کپڑا ہے وہ نکال دیا اور اس طرح بیٹھ گئے اور یہاں پورا کپڑا باندھ دیتے ہیں, پیچھے کمر کی طرف سے نکال کر یہ گھٹنے کے پاس لا کر کے کپڑا باندھ دیں گے, اب ان کو راحت ہو جائے گی اور بیٹھے بیٹھے نیند بھی نکالیں گے اور جو ہے آرام کر لیں گے. وہ محتبن الاحتباء. اب یہ کیفیت اگر ستر کے اہتمام کے ساتھ ہو تو جائز ہے, باقی اس کیفیت سے بیٹھنے کے اندر اگر ستر کھل جاتا ہو تو ممانعت ہو جائے گی. اسی لیے کہ مثلاً اگر لنگی پہنی ہے یا صرف جبا پہنا ہے اور کچھ نہیں پہنا ہے اور احتباء کرنے گئے تو پھر اس صورت کے اندر ستر عورت نہیں رہے گا, اہتمام نہیں رہے گا ستر کا. تو اس کے اندر ایک قید یہ ذہن کے اندر رکھنے کی. اور ہدبن کے معنی آتے ہیں جالر, ہدب کے معنی جالر. ایسے ہماری یہاں جالر کس کو کہتے ہیں, مثلاً یہ تریپائی ہے تو جتنا یہ چادر والا چادر اس کے اوپر بچھایا یا ٹیبل کور بچھایا پھر یہاں وہ لٹکا ہوا رہے گا وہ چادر جالر. اسی طریقے سے چادروں میں چارپائی کی بیڈ سیٹ کی اس میں یہ جھالریں بنوائی جاتی ہے, قدیم زمانے میں تھی اب بھی تھی, تو یہ ہدبتن اسی سے ہے. وہ اس کے اندر انہوں نے وہ شکایت کی تھی نا اپنے شوہر کی, اس میں جو انہوں نے کر کے دکھلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے نا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, تو حضور چادر کے ذریعے سے گھوٹ لگائے ہوئے تشریف فرماتے اور اس کا کنارہ جھالر آپ کے دونوں قدموں کے اوپر تھی, یعنی چادر کی جھالر اور آپ کے دونوں قدم مبارک کے اوپر پڑ رہی تھی. گویا کہ اس طریقے سے
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة بسم مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة لا تخلف الميعاد. گویا کہ اس طریقے کا طرز اپنا کر کے بیٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. قید وہی رہے گی کہ ستر کا اہتمام ہو اور اعضا ڈھکے ہوئے ہو. اب یہاں دیکھیے کتنی پیاری تعبیر ہے کہ چادر کا کنارہ اگر دونوں قدموں کے اوپر پڑا رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ ستر کھلنے کا کوئی شک ہی نہیں ہوگا, کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہے گا. یہ طریقہ اپنانا جائز ہے.